بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم کتاب حصول پاکستان کا پارٹ 3 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف احمد سعید ہیں اور یہ کتاب آپ کی خدمت میں اصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. گزشتہ 100 سالوں میں 1116 غیر ملکی طلبا نے دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی. ان میں افغانستان 109، انڈونیشیا 1، ایران 11، برما 160، تھائی لینڈ 2، جنوبی افریقہ 199، چین 44، سیلون 7، فرانس 1، ملیشیا 445، روس سائبیریا 7 اور نیپال کے 58 طلبہ شامل تھے. اس عرصے میں دارالعلوم دیوبند نے 5888 مدرسین، 1164 مصنفین، 1784 مفتی، 1540 مناظر، 684 صحافی، 4288 خطیب اور مبلغ اور 288 طبیب پیدا کیے. مسلمانوں کی مذہبی، معاشرتی اور معاشی میدانوں میں رہنمائی کے لیے مفتی عزیز الرحمان کی زیر نگرانی 1310 ہجری میں ایک مستقل دارالافتاء قائم کیا گیا. دارالعلوم دیوبند سے جو فتاوی طلب کیے گئے ان میں روزمرہ کے معمولی مسائل سے لے کر اہم مسنجیدہ غور طلب معاملات شامل ہیں. گزشتہ 100 سالوں کے دوران میں اس شعبے نے جو عظیم خدمات انجام دیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 17 سال کے مختصر عرصے میں 37,561 فتوے جاری کیے گئے. 1911 سے 1951 تک کل 147,581 فتوے جاری ہوئے. ابتدائی دور کے 47 سالوں کے فتوے کی نقول محفوظ نہیں. جن فتووں کی نقول محفوظ ہیں انہیں مرتب کر کے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے. اب تک ان فتووں کی 9 جلدیں شائع ہو چکی ہیں. نوی جلد 500 صفحات پر مشتمل ہے. دارالعلوم دیوبند کی علمی و ادبی خدمات بھی محتاج تعارف نہیں. مولانا محمود حسن کا ترجمہ قرآن اردو ادب کا شاہکار سمجھا جاتا ہے. مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا شبیر احمد عثمانی، بدر عالم مریٹھی، سید محمد میاں، مناظر احسن گیلانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا حفظ الرحمن، قاری محمد طیب اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے علاوہ دیگر علماء دیوبند کی تحریریں عالمانہ، محققانہ اور زبان و اسلوب کے اعتبار سے معیاری تحریریں سمجھی جاتی ہیں. ایک محتاط اندازے کے مطابق دیوبند سے منسلک حضرات نے قرآن مجید کے تراجم، تفاسیر، حدیث، متعلقات حدیث، فقہ، عقائد و کلام، تصوف، ادب، لغت اور تاریخ و سیرت پر 10,000 سے لے کر 12,000 تک کتب تحریر کی ہیں. صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی تحریر کردہ کتب کی تعداد 1,000 سے زائد ہے. دیوبندی مصنفین کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتب کو مسلمانوں کے فائدے کے لیے عام کرنے کی غرض سے حق تصنیف اپنے حق میں محفوظ نہیں کیے. ہندوؤں کی جانب سے ملکانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے جب شدھی تحریک کا مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کے لیے جب شدھی تحریک کا آغاز ہوا تو دارالعلوم دیوبند نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے زبردست جدوجہد کی. مولانا میرکشاہ مدرس العلوم کی زیر نگرانی آگرہ میں ایک تبلیغی مرکز قائم کیا گیا. دیوبند کے مبلغین کو آریا مذہب سے براہ راست واقف کرانے کی غرض سے دارالعلوم میں سنسکرت کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا. ایک نو مسلم ڈاکٹر غلام محمد کی توجہ سے دارالعلوم کے طلباء میں سے مبلغین کی ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جو فن مناظرہ کے علاوہ سنسکرت میں کافی عمل دخل رکھتی تھی. دارالعلوم کی طرف سے ارتاد کے علاقے میں 50 مبلغ بھیجے گئے اور وہاں 20 مکتب قائم کیے گئے جن میں ملکانوں اور ان کے بچوں کو اسلام کے عقائد و فرائض اور ضروریات دین کے متعلق تعلیم دی جاتی تھی. دارالعلوم دیوبند نے علمی و ادبی میدانوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی فعال کردار ادا کیا. مولانا محمود حسن، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد میاں نے تحریک آزادی کے سلسلے میں اہم خدمات انجام دی. دارال علوم دیوبند ہی کے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا ظفر احمد تھانوی اور مفتی محمد شفیع نے تحریک پاکستان میں جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ان کا تذکرہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ دارال علوم دیوبند نے نہ صرف بر صغیر بلکہ بیرون ہند میں بھی اپنا ایک خاص مقام پیدا کیا۔ 1913 میں جب علامہ رشید رضا ہندوستان تشریف لائے تو دارال علوم دیوبند کے معائنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر میں دارال علوم دیوبند کو نہ دیکھتا تو ہندوستان سے نہایت غمگین ہو کر جاتا۔ اس دارال علوم نے مجھ کو بتلا دیا ہے کہ ہندوستان میں ابھی علوم عربیہ اور تعلیمات مذہبی اعلیٰ پیمانے پر ہیں۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ 19ویں صدی کے آخر میں مشرق اور مغرب کی کشمکش اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس عقلی و فکری کشمکش کے دور میں بہت سی نامور شخصیات پیدا ہوئیں۔ اسی دور میں عربی مدارس اپنی تمام خصوصیات اور امتیازات کے ساتھ موجود تھے اور اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام سرگرمی سے انجام دے رہے تھے، لیکن یہ مدارس نئے مسائل سے پیدا شدہ حالات پر اپنی زیادہ توجہ صرف نہیں کرتے تھے اور شاید آگے بڑھ کر حملہ کرنے کے بجائے قلعہ بند ہو کر اپنی حفاظت کرنا زیادہ ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں دین کی حفاظت اسی طریقے سے ہو سکتی تھی۔ اسی دور کے عربی مدارس میں نصاب تعلیم اپنی قدیم شکل میں موجود تھا اور نئے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے سے قاصر تھا۔ ان مدارس میں عام طور سے فلسفہ اور دیگر فرسودہ مضامین کی بھرمار تھی، جبکہ قرآن مجید اور حدیث کی تعلیم پر نسبتاً کم وقت صرف کیا جاتا تھا۔ دارال علوم دیوبند کے اکثر علماء نے ان فرسودہ مضامین بالخصوص فلسفے کی تعلیم پر کڑی نکتہ چینی کی۔ اس نظام تعلیم میں طالب علم کی ساری طاقت اور صلاحیت باہمی جھگڑوں، فلسفیانہ بحثوں اور منطقی موشگافیوں میں گزرتی تھی۔ تاریخ جغرافیہ، جدید علم الکلام اور دوسرے موضوعات جن کا تعلق قوموں کے عروج و زوال اور فلسفہ تمدن اور اجتماع فکر و اجتہاد سے تھا، نظر انداز ہو رہے تھے۔ اسی دور میں علماء میں فراخ دلی اور فکری حوصلہ مندی کے بجائے فروعی اختلافات اور علمی طبقہ داریت کی اس قدر گہری تقسیم ہو چکی تھی کہ علماء کا شغل چھوٹے چھوٹے مسائل پر، جن کا انسان کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، بحث اور کفر سازی پر صرف ہوتا تھا۔ ہندوستان کے اکثر علماء پر کفر کے فتادہ عائد کیے گئے اور معمولی فقہی مسائل لڑائی جھگڑوں اور مقدمات کا سبب بن گئے۔ ان تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے مولانا محمد علی منگیری نے 24 اپریل 1892 میں مدرسہ فیض عام کانپور کے جلسے میں طے کیا کہ علماء کی ایک مستقل انجمن قائم کی جائے، تاکہ جو خرابیاں مسلمانوں میں بالخصوص ان کی تعلیم میں واقع ہو گئی ہیں، ان پر غور و خوض کر کے ان کو دور کیا جائے اور ان میں اتحاد کی صورت پیدا کی جائے۔ اس طرح ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا۔ ندوۃ العلماء کے مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد قرار پائے۔ نمبر ایک، علوم اسلامیہ کے نصاب درس میں دور رس اور بنیادی اصلاحات اور نئے نصاب کی تیاری کرنا۔ نمبر دو، ایسے علماء پیدا کرنا جو کتاب و سنت کے وسیع و عمیق علم کے ساتھ جدید خیالات سے بخوبی واقف اور زمانے کے نفس شناس ہوں۔ نمبر تین، اتحاد ملی اور اخوت اسلامی کے جذبات کو فروغ دینا۔ نمبر چار، اسلامی تعلیمات کی اشاعت بالخصوص ہندوؤں کو ان کی خرابیوں سے روشناس کرانا۔ ہندوستان کے تمام جید علماء نے ندوۃ العلماء کے قیام کا خیر مقدم کیا۔ 1894 میں آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے سالانہ اجلاس میں نواب محسن الملک نے ایک قرارداد میں ندوۃ العلماء کے قیام کا خیر مقدم کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلمانوں کی ایسی عمدہ اور مفید مجلس جس سے مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی بہبود مقصود ہے، بدل جان و قلم سے قدم سے درم سے مدد کرنی چاہیے۔ سر سید احمد خان نے بھی ندوۃ العلماء کے قیام کا خیر مقدم کیا اور اس کے اغراض و مقاصد کو مفید اور عمدہ قرار دیا۔ اس تحریک کی اساس خالص دینی تھی اور اس میں مسلمانوں کے تنزل کا اصل سبب دین سے انحراف اور صحیح دینی تعلیم سے محرومی قرار دیا گیا۔ اس تحریک میں جس کا مزاج علمی و فکری تھا، علماء کو مرکزی مقام دیا گیا تھا۔ ندوۃ العلماء کی تحریک کا آغاز دینی مدارس کے نصاب تعلیم کی اصلاح و ترقی سے ہوا۔ 26 ستمبر 1898 کو خاتون منزل لکھنؤ میں دارالعلوم کا افتتاح عمل میں آیا۔ 28 نومبر 1908 کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جدید عمارت کا سنگ بنیاد گورنر یو پی سر جان ہیوٹ نے رکھا۔ حکومت نے دارال علوم کے لیے وسیع اراضی مہیا کی اور نواب آف بہاولپور نے دل کھول کر مالی امداد فراہم کی۔ 1905 میں جب شبلی نعمانی ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم مقرر ہوئے تو ان کی آمد سے ندوہ میں ایک نئی زندگی لوٹ آئی۔ دارالعلوم کے رسالہ الندوہ کے وقار میں اضافہ ہوا۔ وقف علی کے قانون کی ایک ترتیب اور اس کو منظور کرانے کی کوشش، قرآن مجید کے تراجم پر علمی و اصلاحی نظر، انگریزی کے ایک مستند ترجمہ قرآن مجید کی تشکیل، ندوہ کی زیر نگرانی میں سرکاری مدارس میں دینیات کی تعلیم کا انتظام اور نماز جمعہ کے لیے مسلمان ملازمین کو چھٹی دیے جانے کی تجاویز میں مولانا شبلی نعمانی کا وسیع اور بلند حوصلہ ذہن پیش تھا۔ مولانا شبلی نعمانی کی دور معتمدی کا ایک خاص کارنامہ بنارس میں منعقدہ ندوہ کے اجلاس 1906 میں علمی نمائش کا انعقاد تھا۔ اس نمائش میں شاہی فرامین، نادر قلمی کتابیں، تصاویر اور آلات حیات وغیرہ رکھے گئے تھے، اور ساتھ ہی فارسی ادب اور دوسرے علوم کی کتب اس ترتیب سے رکھی گئی تھیں جن سے ان کے تدریجی ارتقاء کا حال معلوم ہوتا تھا۔ خدمات مولانا حبیب الرحمن شیروانی اور مولانا شبلی کی زیر ادارت دارالعلوم کا علمی جریدہ ندوہ اگست 1904 میں منظر عام پر آیا۔ الندوہ کا شمار ملک کے موقر علمی و تحقیقی رسائل میں ہوتا تھا، جن ندوی حضرات نے تصنیف و تحریر کے میدان میں ممتاز مقام حاصل کیا ان کی ابتدا اسی رسالے سے ہوئی۔ مورخ اسلام سید سلمان ندوی کا پہلا مضمون زمانہ طالب علمی میں الندوہ میں شائع ہوا تھا۔ الندوہ نے مختلف ایسے اشخاص کو روشناس کرایا جو آگے چل کر علم و فن اور ادب و صحافت کے میدان میں ممتاز مقام پر فائز ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اکتوبر 1905 سے مارچ 1906 تک الندوہ کے سب ایڈیٹر رہے۔ مشہور صحافی عبداللہ علمادی الندوہ کی ادارہ سے وابستہ رہے۔ یہاں سے وکیل امرتسر، زمیندار لاہور اور الہلال کلکتہ کے حلقہ ادارت سے متعلق ہو گئے۔ الندوہ کی خدمات کے بارے میں سید سلمان ندوی نے لکھا، الندوہ نے اردو زبان میں علمی مباحث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کیا، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کے مذہبی اور علمی کارناموں سے آشنا کرایا اور علماء کو جدید مسائل سے روشناس کرایا اور تاریخ اسلام پر بہت سے اعتراضات کو رفع کیا۔ ندوۃ العلماء نے عربی زبان کو ایک زندہ اور روزمرہ کی زبان کے طور پر برتنے اور اپنانے کا ذوق عام کیا اور اپنے نصاب اور نظام تعلیم میں عربی کو اس کا جائز اور مناسب مقام عطا کیا۔ ڈاکٹر سید عبدالعلی کے دور نظامت میں ندوۃ العلماء اور دنیا اسلام کے تعلقات کے فروغ کی طرف توجہ دی گئی اور دو طرفہ آمد و رفت اور علمی و ثقافتی تعلقات کے فروغ کی پوری کوشش کی گئی۔ چنانچہ عالم اسلام کی ممتاز شخصیات نے، جن میں مفتی امین الحسینی، محمد علی الوبا پاشا، سابق وزیر اوقاف مصر شیخ عبدالوہاب نجار، جنرل رعوف پاشا ترکی، علامہ عبدالعزیز توسی، شیخ ابراہیم خربتلی مدینہ منورہ شامل تھے، ندوۃ العلماء کا دورہ کیا۔ عالم اسلام کے درمیان علمی و ثقافتی روابط کی غرض سے مئی 1932 میں ایک عربی ماہنامہ الضیاء کا اجرا عمل میں آیا۔ فتنہ ارتداد کے سدے باب کے لیے بھی ندوۃ العلماء نے بھرپور اقدامات کیے۔ 1908 میں جب اس فتنے نے سر اٹھایا تو مولانا شبلی نعمانی نے شاہجہان پور کا دورہ کیا اور ندوۃ العلماء میں سنسکرت پڑھانے کا اہتمام کیا گیا۔ مولانا نے ایک کتاب حفاظت و ارشاد اسلام کو دوبارہ مرتب کر کے شائع کروایا۔ 1923 میں بھی شدھی کے مقابلے کے لیے مسعود علی ندوی کو فتنہ ارتداد کے متعلق عملی کارروائی کا مہتمم بنایا گیا۔ ندوۃ العلماء کے فارغ التحصیل طلباء میں سید سلمان ندوی، جنہیں علامہ اقبال نے استاد کل کا خطاب دیا، عبدالسلام ندوی، شاہ معین الدین احمد ندوی، نجیب اشرف، مولانا ابو ظفر اور مولانا ابو الحسن علی ندوی بھی میں شامل ہیں، جن پر ندوہ بجا طور پر فخر کر سکتا ہے۔ برصغیر کے مشہور جریدے معارف اعظم گڑھ کی ادارت ندوۃ العلماء کے سابق طلبہ ہی کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ انجمن حمایت اسلام لاہور، پنجاب جو غزنوی دور میں مدارس کا شہر کہلاتا تھا، 19ویں صدی کے آخر میں علمی اعتبار سے انتہائی پسماندگی کا شکار ہو چکا تھا۔ 1849 میں انگریزوں نے سکھ حکومت کا خاتمہ کر کے پنجاب کو برطانوی مقبوضات میں شامل کر لیا۔ انگریزوں کی آمد کے ساتھ ہی یہاں مغربی تعلیم کا آغاز ہوا اور مختلف مقامات پر اسکول اور کالجوں کا قیام عمل میں آیا۔ 1864 میں گورنمنٹ کالج لاہور اور 1866 میں مشن کالج قائم ہوئے۔ مسلمانوں نے مخصوص وجوہ کی بنا پر ان تعلیمی اداروں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور تعلیمی پسماندگی کا شکار ہوتے چلے گئے۔ ادھر عیسائی مشنریوں نے پنجاب کی سرزمین کو اپنے لیے زرخیز پاتے ہوئے اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور غریب مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنسانے لگے۔ عیسائی مشنریوں کے ساتھ ساتھ آریہ سماجیوں نے بھی پرپرزے نکالنے شروع کیے۔ عیسائی اور آریہ مشنریوں کی سرگرمیوں نے اس قدر زور پکڑا کہ 1883 میں ایک سید زادی اپنے 3 بچوں سمیت عیسائی ہو گئی۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی قومی حمیت کے لیے ایک زبردست چیلنج کی حیثیت رکھتا تھا۔ اگرچہ وہ عورت مسلمانوں کی کوشش سے دوبارہ اس دارہ اسلام میں داخل تو ہو گئی، لیکن مسلمانوں کے لیے عبرت کا ایک نشان چھوڑ گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے لاہور نے اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مارچ 1884 میں انجمن حمایت اسلام کے نام سے ایک تنظیم کے قیام کا فیصلہ کیا۔ ابتدائی طور پر انجمن نے واضعین اور مناظرین کا انتظام کیا جو پنجاب کے شہروں، قصبوں اور گاؤں کے دورے کرتے اور عیسائیت کے مقابلے کے لیے ذہن تیار کرتے۔ ان حضرات میں مولوی سید احمد علی، منشی شمس الدین، مولانا عبد المجید دہلوی، مولانا محمد ابراہیم، سید محمد شاہ گیلانی، میاں اللہ وسایا اور مولوی محمد مبارک کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان تمام حضرات نے پنجاب کے کونے کونے میں تبلیغ و اشاعت اسلام اور عیسائیت کے رد کے سلسلے میں نہایت قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اغراض و مقاصد۔ مندرجہ ذیل اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر 1، مسلمان طلبہ اور طالبات کی مذہبی اور عام تعلیم کا بندوبست کرنا تاکہ وہ غیر مذہب کی مذہبی تعلیم کے برے اثرات سے محفوظ رہیں۔ نمبر 2، اسلامی اقدار کا تحفظ اور ان کی اشاعت۔ نمبر 3، عیسائی آریہ سماجی مشنریوں کی طرف سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا تحریری و تقریری جواب دینا اور اس واسطے واعظوں کا تقرر اور ایک رسالے کا اجرا کرنا۔ نمبر 4، اہل اسلام کو اصلاح معاشرت اور تہذیب و اخلاق اور تحصیل علوم دینی و دنیاوی اور باہمی اتحاد و اتفاق کا شوق دلانا۔ قاضی حمید الدین انجمن کے پہلے صدر اور غلام اللہ قصوری پہلے سیکرٹری منتخب کیے گئے۔ انجمن حمایت اسلام نے اپنے اغراض و مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بڑے معمولی وسائل سے آغاز کیا۔ انجمن کے کارکن گھروں میں برتن رکھ دیتے جن میں خواتین روٹی پکاتے وقت مٹھی بھر آٹا روزانہ ڈال دیتی تھیں۔ مقررہ مدت کے بعد ان برتنوں سے آٹا اکٹھا کر کے فروخت کر دیا جاتا اور اس کی آمدنی انجمن کے کاموں پر صرف کی جاتی۔ انجمن کی پہلے سال کی آمدنی 7,754 روپے تھی اور خرچ 344 روپے تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے مخلص کارکنوں کی جدوجہد کے سبب مسلمان انجمن کی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے۔ 1885 میں ممبران کی تعداد 200 سے بڑھ کر 6,000 ہو گئی۔ انجمن کی آمدنی کا ایک اور ذریعہ مصنفین کی وہ کتب تھی جن کی آمدنی انجمن کے لیے وقف کر دی جاتی تھی۔ مثلاً مولوی غلام دستگیر نے ایک پمفلٹ قرآن مجید کے دفاع میں لکھا اور انجمن کو دے دیا۔ سید محمد حسین نے کتاب اعجاز التنزیل کے 300 نسخے انجمن کو دیے جن کی قیمت 975 روپے تھی۔ مختلف ریاستوں کے حکمرانوں نے بھی انجمن کی سرپرستی کی۔ شاہجہان بیگم آف بھوپال نے 2,000 روپے کی امداد دی۔ انجمن نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 250 روپے ماہوار کرائے پر ایک مکان لے کر ایک پرائمری اسکول سے کیا۔ انجمن نے زنانہ مدارس کے قیام کی طرف زیادہ توجہ کی اور ابتدائی 2 سالوں میں 10 زنانہ اسکول قائم کیے جہاں زیادہ تر مسلمان خواتین تعلیم دیا کرتی تھیں۔ 1886 میں لڑکوں کا ایک اسکول قائم کیا گیا جس نے اس قدر تیزی سے ترقی کی کہ ناکافی جگہ کے پیش نظر یہ مدرسہ سکندر خان کی حویلی میں منتقل کرنا پڑا۔ 1887 میں اس اسکول کا درجہ مڈل تک بڑھا دیا گیا۔ 1892 میں اسلامیہ کالج لاہور کا آغاز شیرہ والا اسکول کے 2 کمروں سے ہوا جسے 1908 میں ریلوے روڈ پر منتقل کر دیا گیا۔ انجمن نے 1949 میں لڑکیوں کے لیے بھی کالج قائم کیا۔ اسلامیہ کالج لاہور نے پنجاب کی تعلیمی اور سیاسی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اسلامیہ کالج کے نامور اساتذہ میں علامہ عبداللہ یوسف علی، ایم ڈی تاثیر، ایم ایم شریف، خواجہ عبدالحی فاروقی، علامہ علاء الدین صدیقی، علم الدین سالک، خواجہ دل محمد اور ڈاکٹر عمر حیات ملک کے اسماء خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انجمن کا ایک اور اہم کارنامہ دارالامان اور دارالشفقت کا قیام ہے۔ عیسائی مشنری مسلمانوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لاوارث مسلمان بچوں کو اپنی سرپرستی میں لے کر انہیں عیسائی بنا لیتے۔ اس صورتحال کے پیش نظر انجمن حمایت اسلام نے دارالشفقت قائم کیا، جہاں ہزارہ مسلمان یتیم بچے عیسائی مشنریوں کے ہتھے چڑھنے سے محفوظ رہنے کے علاوہ معاشرے میں باعزت زندگی گزارنے کے قابل بن گئے۔ علمی میدان میں بھی انجمن حمایت اسلام نے بیش بہا خدمات انجام دی۔ 1885 میں انجمن کا ماہنامہ حمایت اسلام جاری ہوا، جو 1926 میں ہفت روزہ میں تبدیل کر دیا گیا۔ انجمن کی جانب سے تاریخ، سوانح، سیرت، تعلیم و تہذیب اور ثقافت پر بہت سی بلند پایا کتب شائع کی گئیں۔ انجمن کا شائع کردہ قرآن مجید مستند شمار کیا جاتا ہے۔ انجمن کا سالانہ جلسہ نہ صرف پنجاب بلکہ ہندوستان کی سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی تاریخ کے ایک اہم باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ان جلسوں سے سر سید احمد خان، مولانا حالی، محسن الملک، سر محمد شفیع، سر عبد القادر اور علامہ اقبال جیسی ہستیوں نے خطاب کیا اور مسلمانوں کے دلوں میں تعمیر و ترقی کی لگن اور قومی یکجہتی کے جذبات پیدا کیے۔ ان جلسوں میں مسلمانوں کی سیاسی، ثقافتی، علمی زندگی پر بحث کی جاتی اور انہیں ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کی تجاویز پر سوچ بچار ہوتا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی بیشتر اہم نظمیں پہلی مرتبہ انجمن کے سالانہ جلسوں میں پڑھیں۔ اسلامیہ کالج لاہور نے تحریک پاکستان کے سلسلے میں گرا قدر خدمات انجام دیں۔ مارچ 1940 کے تاریخی جلسہ میں قائد اعظم کو اسلامیہ کالج لاہور کے طلباء نے اپنی حفاظت میں ایک شاندار جلوس کی شکل میں منٹو پارک پہنچایا تھا۔ اسلامیہ کالج لاہور کے طلباء حمید نظامی، ذکی الدین پال، آفتاب قرشی اور ضیاء الاسلام وغیرہ نے پنجاب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی تشکیل اور پاکستان کی منزل کو قریب تر لانے میں زبردست کردار ادا کیا۔ انجمن حمایت اسلام کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس کے ایک تعلیمی ادارے اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے مجوزہ پرچم کو لہرانے کی ولولہ انگیز رسم ادا کی۔ انجمن کی مشہور شخصیات میں سر فتح علی خان قزلباش، سر محمد شفیع، سر عبد القادر، علامہ اقبال، خلیفہ شجاع الدین، مولوی غلام محی الدین قصوری اور سید محسن شاہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ 100 سالوں پر محیط انجمن کی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1972 تک انجمن کے زیر اہتمام 26 ادارے کام کر رہے تھے، جن میں 2 ڈگری کالج، 1 انٹر کالج، 1 لاء کالج، 1 طیبہ کالج، 7 ہائی اسکول اور 3 جونیئر اسکول شامل تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس۔ لارڈ رپن کے زمانے میں 7 فروری 1883 کو امپیریل قانون ساز کونسل میں البرٹ بل پیش کیا گیا، جس کے تحت ہندوستانی ججوں کو یورپین باشندوں کے فوجداری مقدمات کی سماعت کا اختیار دیا جانا تھا۔ اس پر ہندوستان میں مقیم انگریزوں نے اس بل کی اس قدر مخالفت کی کہ حکومت کو مجبوراً یہ بل واپس لینا پڑا۔ اس مخالفت کے رد عمل کے طور پر ہندوستان میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں معرض وجود میں آئیں، جن میں انڈین ایسوسی ایشن بنگال اور مہاجن سبھا مدراس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ البرٹ بل کی ناکامی سے ان جماعتوں میں ہلچل پیدا ہوئی اور یہ خطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں یہ صورتحال 1857 کسی شکل اختیار نہ کر جائے۔ کانگریس کا بانی اے او ہیوم انڈین سول سروس کا ایک ریٹائرڈ ملازم تھا، جو 1849 میں بنگال سول سروس میں ملازم ہوا اور ہندوستان میں مختلف عہدوں پر کام کرنے کے بعد 1882 میں ملازمت سے مستعفی ہو گیا۔ ہیوم برطانوی حکومت کا زبردست خیر خواہ تھا، اسی سبب اسے سرکاری ملازمت کے دوران ہی 1878 میں 1878 کے اوائل میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہندوستان میں پیدا شدہ سیاسی بے چینی، عوام کی اقتصادی بدحالی اور بڑھتی ہوئی سازشیں کہیں 1857 کسی صورتحال اختیار نہ کر لیں۔ لہٰذا کوئی ایسی صورت نکالی جائے جس سے ہندوستانیوں کے دلوں کا روب نکلتا رہے اور وہ خفیہ سازشوں کی طرف مائل نہ ہوں ہندوستانیوں کے دلوں کا غبار نکلتا رہے اور وہ خفیہ سازشوں کی طرف مائل نہ ہوں یہ امر بالخصوص قابل ذکر ہے کہ ہیوم کو یہ خیال سر سید کی کتاب رسالہ اسباب بغاوت ہند پڑھنے کے بعد پیدا ہوا جس کا تذکرہ اس نے خود صاحبزادہ آفتاب احمد خان سے کیا تھا ہیوم نے ملازمت چھوڑنے کے بعد اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر یکم مارچ 1883 کو کلکتہ یونیورسٹی کے گریجویٹوں کو ایک خط میں لکھا جس میں انہیں ذاتی آسائش و مقاصد کو ترک کرنے اور ملکی ہمدردی اور بے نفسی کی صفات پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی دراصل ہیوم سیاسی کی بجائے ایک سماجی پلیٹ فارم کے قیام کا خواہاں تھا جہاں ہندوستانی اپنی معاشرتی اور سماجی فلاح و بہبود پر تبادلہ خیال کر سکیں اس کی رائے تھی کہ جس مقام پر اس مجوزہ جماعت کا اجلاس منعقد ہو وہاں کا گورنر اس کی صدارت کیا کرے تاکہ سرکاری افسران اور عوام کے درمیان تعلقات استوار ہو سکیں جب اس سلسلے میں ہیوم نے گورنر جنرل لارڈ ڈفرن سے صلاح مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ چونکہ ہندوستان میں کوئی حزب اختلاف موجود نہیں ہے اس لیے مجوزہ جماعت کو سیاسی جماعت کا رنگ دیا جائے تاکہ حکومت کو اپنے اقدامات کے بارے میں ہندوستانیوں کے جذبات و خیالات کا علم ہو سکے اس بات کا تذکرہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ لارڈ ڈفرن نے ہیوم سے وعدہ لیا تھا کہ جب تک وہ ہندوستان میں موجود ہے اس وقت تک اس مشورے کو مخفی رکھا جائے ہیوم کانگریس کے قیام کے سلسلے میں انگلستان گیا جہاں جان برائٹ سر جیمز کائرڈ لارڈ رپن لارڈ ڈہولزری اور برطانوی پارلیمنٹ کے کئی اور ممبران سے اس بارے میں تبادلہ خیالات کیا انگلستان روانگی سے قبل ہیوم نے ہندوستان کی صحیح ترجمانی کے لیے بمبئی میں انڈین ٹیلی گراف یونین قائم کی تاکہ اس کے ذریعے ہندوستان کے اہم مسائل سے متعلق خبریں برطانوی اخبارات کو دی جا سکیں انگلستان میں قیام کے دوران ہیوم نے وہاں کے سرکردہ اخبارات کے مدیران سے اس بارے میں تبادلہ خیالات کیا اور برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران سے بھی رابطہ کیا تاکہ ہندوستانی مسائل پر ان کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکیں انگلستان سے واپسی پر ہیوم نے کانگریس کا پہلا اجلاس منعقد کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور 25 تا 30 دسمبر 1885 کو پونا میں افتتاحی جلسہ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا اتفاق سے اسی دوران میں وہاں ہیضے کی وبا پھیل گئی جس کے سبب یہ اجلاس گوکل داس تیج پال سنسکرت کالج بمبئی میں منعقد کرنا پڑا کانگریس کا پہلا اجلاس 28 دسمبر 1885 کو ڈبلیو سی بنرجی کی زیر صدارت منعقد ہوا اس اجلاس میں کے ٹی تلنگ نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ کانگریس موجودہ امپیریل قانون ساز کاؤنسل اور صوبائی قانون ساز کونسلوں کی توسیع اور اصلاح کو ضروری خیال کرتی ہے اور یہ کہ بجٹ ان کونسلوں کو منظوری کے لیے پیش کیے جائیں یہ تجویز بھی پیش کی گئی کہ کونسلوں کے لیے انتخاب کا طریقہ رائج کیا جائے سول سروس کا امتحان انگلستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی منعقد کرانے کا مطالبہ پیش کیا گیا کانگریس ابتدا میں ایک انگریز پرست جماعت تھی جہاں اس کا قیام ایک انگریز کے ہاتھوں عمل میں آیا وہاں مختلف انگریزوں مثلا جارج یول سر ولیم وڈبرن 1910 ویب 1894 اور سر ہینری کاٹن 1904 نے کانگریس کے اجلاسوں کی صدارت کی برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان بھی ان اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے جن میں کیسن چارلز بریڈلا اور سیمول اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہیں وڈبرن نے جو 29 سال تک کانگریس سے وابستہ رہا انگلستان میں کانگریس کی ایک شاخ قائم کی اور 1000 پاؤنڈ سالانہ اس پر خرچ کیا کرتا تھا کانگریس اور ہندوستانی حکومت کے درمیان انتہائی خوشگوار تعلقات قائم تھے جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ 1886 میں گورنر جنرل لارڈ ڈفرن نے کانگریس کے مندوبین کو گورنمنٹ ہاؤس میں چائے پر مدعو کیا اگلے سال مدراس کے گورنر لارڈ کارنمل نے بھی کانگریس کے مندوبین کو چائے پر بلایا 1885 میں کانگریس کے افتتاحی اجلاس سے ایک روز قبل بمبئی کے بہت سے معززین جن میں جسٹس جارڈین وڈنبرن اور پرنسپل وڈ ورڈز شامل تھے کانگریس کے مندوبین سے ملاقات کی اور انہیں اپنی تائید کا یقین دلایا کانگریس کو اپنے حق میں پروپاگنڈے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران کی تائید حاصل تھی کانگریس 1888 میں चार्ल्स ब्रैडलॉ की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गई। इंडियन पॉलिटिकल एजेंसी के नाम से कमेटी कायम की गई, जिसने इंग्लिस्तान में कांग्रेस के हक में किस कदर वसी पैमाने पर प्रोपेगेंडा किया, इसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 1889 में इस मद में 2500 पाउंड खर्च किए गए। 27 जुलाई 1889 को ब्रिटिश कमेटी बराए इंडियन नेशनल कांग्रेस का अहिया किया गया। इस कमेटी ने 1890 में एक रिसाला इंडिया जारी किया, जो हिंदुस्तान से मुतालिक मसाइल हिंदुस्तानी नुक्ता नज़र से पेश किया करता था। कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बरसों बरतानवी हुकूमत से वफादारी के ऐलानात होते रहे। कांग्रेस के पहले सदर बनर्जी ने अपने खुतबा सदारत में कहा था, बरतानवी हुकूमत का मुकम्मल और मुस्तकिल खैरख्वाह मुझसे ज़्यादा और मेरे इन दोस्तों से ज़्यादा जो मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं और कोई नहीं। 1886 में दादा भाई नौरोजी ने बरतानवी हुकूमत से वफादारी का ऐलान करते हुए अपने खुतबा सदारत में कहा, हमको मर्दों की तरह ऐलान करना चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के वफादार हैं। हम इन फवायद को समझते हैं जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमको अता किए हैं। हम इस अंग्रेज़ी तालीम की कदर करते हैं जिसने हमारे अंधेरों को उजालों में बदल दिया है। 1890 में सर फिरोज शाह मेहता ने भी बरतानवी ताज से वफादारी का इजहार करते हुए कहा, हमारी वफादारी का मसला हमेशा के लिए तय हो गया है। कांग्रेस के सरकारी मुअर्रिख सीतारामिया ने भी इस बात का एतराफ़ किया है कि इब्तदाई ज़माने में कांग्रेस को अपनी वफादारी के इजहार में बहुत लुत्फ आता था। 1914 में जब गवर्नर मद्रास लॉर्ड पेटलैंड कांग्रेस के पिंडाल में आए, तो सिर्फ यही नहीं कि तमाम हाजरीन जलसा इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, बल्कि ए बी पेड्रो की तकरीर को रोककर सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी से कहा गया कि वो ताजे बरतानिया के साथ वफादारी की करारदाद पेश करें, और उन्होंने बड़ी फसाहत व बलागत के साथ वफादारी के जज्बात का इजहार किया। ऐसा ही एक वाकया 1916 में पेश आया, जब सर जेम्स मैटिसन कांग्रेस के इजलास लखनऊ में शिरकत के लिए आया, तो तमाम हाजरीन जलसा इसकी ताजीम के लिए खड़े हो गए। इब्तदाई दौर में कांग्रेस के इजलासों में यूनियन जैक भी लहराया जाता था। कांग्रेस और मुसलमान। कांग्रेस के बानी ह्यूम ने इफ्तिताही इजलास में सर सैयद अहमद खान, नवाब अब्दुल लतीफ, सेक्रेटरी मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी और सैयद अमीर अली, सदर सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन को शिरकत की दावत दी, लेकिन इन तीनों जमा ने शिरकत से इनकार कर दिया, क्योंकि इनकी राय में कांग्रेस में मुसलमानों की शमूलियत उनके कौमी मफाद के मुनाफी होगी। ये अमर काबिल ज़िक्र है कि ये तीनों जमा सियासी तौर पर एक दूसरे के नुक्ता नज़र से मुत्तफिक नहीं थे। 1886 में कांग्रेस का इजलास कलकत्ता में मुनक़िद हुआ, लेकिन अजब इत्तेफाक है कि कलकत्ता से एक भी मुसलमान मंदूब इस इजलास में शरीक नहीं हुआ, जिससे यही नतीजा खस किया जा सकता है कि बंगाली मुसलमानों ने सैयद अमीर अली और नवाब अब्दुल लतीफ़ की राय को साहिब गिरदाना। दूसरे इजलास मद्रास 1887 में कुल 607 मंदूबीन में से सिर्फ 76 मुसलमान थे, और इन 76 मुसलमान मंदूबीन में 56 मद्रास से ताल्लुक़ रखते थे और बाकी 20 दूसरे सूबों की नुमाइंदगी कर रहे थे। इसी सबब सर सैयद ने कहा था कि इन मुसलमान मंदूबीन को तो 10 मुसलमानों ने भी मुंतखब नहीं किया, तो ये क्यों कर मुसलमानों की नुमाइंदगी के दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस के पहले मुसलमान सदर बदरुद्दीन तैयब जी और सर सैयद के दरमियान इसी मौजू पर ख़तों किताबत और बहस व मुबाहसा शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस में मुसलमानों की शिरकत और अदम शिरकत के नफ़ा नुकसान के दलाइल पेश करते रहे, लेकिन बिला आखिर तैयब जी को तस्लीम करना पड़ा कि मुसलमानों की अक्सरियत कांग्रेस के ख़िलाफ़ है। सर सैयद की वफ़ात के बाद कांग्रेस के सदर अल्फ्रेड नैंडी ने एक बयान में ये दावा किया कि अब जबकि सर सैयद फौत हो चुके हैं, इसलिए उनकी कांग्रेस की मुखालफत पर मबनी पॉलिसी भी ख़त्म हो गई है। अब मुसलमानों में ये ख्वाहिश जन्म ले रही है कि वो बड़ी तादाद में कांग्रेस में शामिल हों। इस पर मुस्लिम क्रॉनिकल ने शदीद रद्देअमल जाहिर करते हुए लिखा था कि मुसलमानों की अक्सरियत की कांग्रेस मुखालिफ हिकमत अमली आज भी इतनी ही मजबूत है जितनी 14 साल कबल थी। साहबजादा आफ्ताब अहमद ख़ान ने भी नंडी को मुंतबा किया कि आज के मुसलमान गो गरीब और पसमानदा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अंदर गैरत नफ्स रखते हैं और कोई भी ज़िम्मेदार मुसलमान कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार नहीं करेगा। اگر کانگریس کے سالانہ اجلاسوں کی روداد پر ایک نظر ڈالی جائے تو مختلف اعداد و شمار سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت کانگریس سے علیحدہ رہی۔ 1885 تا 1906 کانگریس کے مختلف اجلاسوں میں کل 17,898 مندوبین نے شرکت کی، جن میں مسلمانوں کی تعداد محض 1,594 تھی۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ مسلمان مندوبین کو اجلاس میں شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے انہیں واپسی کرائے کی پیشکش بھی کی جاتی تھی۔ ان 22 سالوں میں صرف 2 مسلمانوں نے کانگریس کی صدارت کی۔ 1885 سے 1947 تک کے طویل عرصے میں صرف بدر الدین طیب جی 1887، رحمت اللہ سیانی 1896، سید محمد بہادر 1913، حسن امام 1918، محمد علی جوہر 1923، مختار احمد انصاری 1927 اور ابوالکلام آزاد 1940 نے کانگریس کے اجلاسوں کی صدارت کی تھی۔ کلکتہ سے پنجاب تک کے مسلم پریس کی اکثریت کانگریس میں مسلمانوں کی شمولیت کے خلاف تھی۔ اخبار رفیق ہند لاہور نے 25 دسمبر 1885 کو لکھا کہ مسلمان کانگریس کی ایجیٹیشن میں حصہ نہیں لے سکتے کیونکہ ان کے اور ہندوؤں کے مفادات مشترک اور یکساں نہیں۔ اخبار مسلم ہیرلڈ مدراس نے 20 اکتوبر 1888 کے اشاعت میں لفظ نیشنل کانگریس پر سخت اعتراض کرتے ہوئے لکھا کہ یہ اصطلاح صرف ان لوگوں پر منطبق ہو سکتی ہے جو ایک نسل اور ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، جبکہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان صرف انگریز کی غلامی قدر مشترک ہے۔ کلکتہ کے اخبار محمدن آبزرور نے ان خدشات کو بے بنیاد قرار دیا کہ مسلمانوں کی کانگریس میں عدم شمولیت سے ان کے سیاسی حقوق متاثر ہوں گے۔ ادھر مسلمان انجمنوں میں، جن میں انجمن اسلام بمبئی، انجمن اسلامیہ امرتسر، انجمن حمایت اسلام لاہور اور انجمن رفع عام الہ آباد شامل تھیں، کانگریس سے علیحدہ رہنے کا فیصلہ کیا۔ موجودہ دور کے ہندو مورخین نے اب اس حقیقت کو تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابتدائی دور میں مسلمانوں کی جانب سے کانگریس کی سخت مخالفت ہوئی اور ان کی اکثریت کانگریس سے علیحدہ رہی۔ اردو ہندی تنازع۔ مشہور فرانسیسی مستشرق گارسین دتاسی نے ہندوؤں کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ اپنے تعصب کی وجہ سے ہر اس امر میں مزاحم ہوتے ہیں جو ان کو مسلمانوں کے عہد کی یاد دلائے۔ اردو زبان کے بارے میں بھی ہندوؤں کا یہی رویہ تھا، جس کے نتیجے میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ناقابل عبور خلیج حائل ہو گئی۔ اردو زبان نے مغل عہد حکومت میں پھلنا پھولنا شروع کیا۔ یہ زبان مختلف بولیوں اور الفاظ کے امتزاج سے معرض وجود میں آئی۔ مسلمان اس زبان کو اپنے ساتھ بیرون ہند سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس نے اسی سرزمین میں جنم لیا تھا۔ اردو زبان کی ترویج اور نشو نما میں ہندوؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ہندوؤں نے رتن ناتھ سرشار، جس نے 4,000 صفحات پر مشتمل فسانہ آزاد تحریر کیا، منشی پریم چند اور کرشن چندر ایسے افسانہ نگار، چکبست ایسا تنقید نگار، منشی تیرت رام فیروز پوری ایسا مترجم، مہاراجہ سرکشن پرساد، پنڈت دیا شنکر نسیم، فراق گورکھپوری اور تلوک چند محروم ایسے شاعر پیدا کیے۔ رام بابو سکسینہ نے اردو ادب کی پہلی باقاعدہ تاریخ لکھی۔ مشہور ادبی رسائل خدنگ نظر، نوبت رائے نظر، ادیب اور زمانہ، دیا نارائن نگم کی ادارت ہندو کیا کرتے تھے۔ 1872 سے 1888 تک صرف لکھنؤ سے شائع ہونے والے 64 اردو ہفت روزہ، 15 روزہ اور مہناموں کے مدیران میں سے 19 کے مدیر ہندو تھے۔ 1860 سے 1900 کے درمیانی 40 سالوں میں اردو ہندی تنازع ہندوستانی سیاست میں اہم ترین مسئلے کی حیثیت سے ابھرا اور ہندوستانی مسلمانوں میں علیحدگی پسندی اور قومی تشخص پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا رہا۔ 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں اردو زبان اور فارسی رسم الخط گزشتہ قوت کی علامت بن چکے تھے اور انہوں نے تقریباً مذہبی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ 1837 میں جب اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی تو اسے ترقی کرنے کے مواقع ملے۔ 1863 میں یو پی سے 23 اخبار شائع ہوتے تھے، جن میں سے 17 اردو اور محض 4 ہندی کے ہوتے تھے۔ चुनाचा हिंदी के कट्टर हिमायती बाबू शिव प्रसाद को भी तस्लीम करना पड़ा कि अब उर्दू हमारी मादरी जुबान का दर्जा हासिल करती जा रही है। मुतासिब हिंदुओं की तरफ से जब हिंदू मत के आहिया की तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने मुस्लिम दुश्मनी की वजह से उर्दू जुबान को भी अपना हदफ बनाया और उर्दू जुबान और फारसी रस्म अल-ख़त के बजाय हिंदी और नागरी रस्म अल-ख़त के इजरा की कोशिशें शुरू कर दीं। उर्दू के खिलाफ पहला इदारा बनारस इंस्टीट्यूट महाराजा ऑफ बनारस की सरपरस्ती में 1861 में कायम किया गया। बाद में उर्दू की मुखालफत के लिए इलाहाबाद इंस्टीट्यूट का क़याम अमल में लाया गया। हिंदुओं के इस बेबुनियाद दावे की कली कि उर्दू की नस्बत हिंदी अवाम में ज़्यादा मकबूल थी, इस हकीकत से खुल जाती है कि उर्दू दुश्मन तहरीक के मुहरिक बाबू शिव प्रसाद के हिंदी अखबार शिमला अखबार की अशात सिर्फ 52 पर्चों तक महदूद थी। 1863 में यूपी में 23 अखबारों में से हिंदी के महज 4 अखबार शाया होते थे। 1874 में अवध के चीफ कमिश्नर ने एक चिट्ठी में लिखा कि लखनऊ में सिर्फ उर्दू की 172 कुतुब के मुकाबले में हिंदी की सिर्फ 61 कुतुब शाया हुई हैं। हिंदुओं की जानिब से उर्दू के खिलाफ ये तहरीक इल्मी और अदबी के बजाय एक सियासी तहरीक थी जिसका मकसद वहीद हिंदुस्तान से मुस्लिम तहजीब की तमाम निशानियों को यकसर ख़त्म करना था। हालांकि खुद हिंदू और इनकी जमात कांग्रेस आज तक उर्दू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। वो जिन्नाती जबान जिसके आहिया के लिए वो सरगर्म अमल रहे खुद इनके अपने इस्तेमाल में भी नहीं आती थी और वो खुद मरसा मारिब व मुफरिस कस्म की उर्दू बोलते और लिखते थे। 1916 में पंडित मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू की शादी के मौके पर जो शादी कार्ड जारी हुआ, इससे मालूम होता है कि कांग्रेस और हिंदू का उर्दू दुश्मन रवैया महज मुस्लिम दुश्मनी के सबब था। कार्ड की इबारत मुलाहजा हो, तमन्ना है कि बतकरीब शादी बरखुरदार जवाहरलाल नेहरू सात दख्तर पंडित जवाहर मल कौल व मकाम दिल्ली बतारीख 7 फरवरी 1916 व माबाद तकरीब तकारीब तवारीख 8-9 फरवरी 1916 जनाब माँ अजीज़ान शिरकत फरमाकर मुसरत और इफ्तिखार बख्शें। पंडित मोतीलाल नेहरू आनंद भवन इलाहाबाद। सर सैद के ज़माने में 1867 में बनारस से ये तहरीक उठी कि उर्दू और फारसी रस्म अल-ख़त के बजाय भाषा जुबान और नागरी रस्म अल-ख़त को सरकारी दफातर और अदालतों में राइज किया जाए। सर सैद इस तहरीक से इस कदर मायूस हुए कि उन्होंने अपने दोस्त शेक्सपियर से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है कि दोनों कौमें किसी भी काम में दिल से शरीक नहीं होंगी। इस मौके पर उर्दू जुबान की हिफाजत के लिए एक इदारा बनाम सेंट्रल एसोसिएशन इलाहाबाद में कायम किया गया। इधर मुख्तलिफ अखबारात ने जिनमें नूरुल अबसार, बनारस गज़ट और अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट शामिल थे, उर्दू ज़ुबान की हिफाजत का बीड़ा उठाया और उन खतरात की निशानदेही में मसरूफ़ हो गए जो बनारस मुतालबात की मंजूरी की सूरत में पेश आ सकते थे। 7 नवंबर 1871 को बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कैम्बेपल ने भागलपुर साइंटिफिक सोसाइटी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर मौलवी इमदाद अली ने अपने खुतबा इस्तकबालिया में अरबी और फारसी के अल्फाज बकसरत इस्तेमाल किए। बिहारी तो पहले से ही मौके की तलाश में थे। उन्होंने गवर्नर को गैर मुल्की जुबान के बजाय मकामी जुबान के इजरा का मशवरा दिया। चुनाचा गवर्नर ने ना सिर्फ उर्दू जुबान की मजम्मत करते हुए उसे गैर मुल्की जुबान करार दिया बल्कि वो उर्दू को नुकसान पहुंचाने के इस कदर दरपे हो गया कि उसने महकमा तालीम को उर्दू की निसाबी कुतुब की अशात की ममानियत का हुक्म जारी कर दिया। गवर्नर के इस फैसले को हुकूमत के दीगर आला ओहदेदारों ने नापसंद किया। कलकत्ता के नीम सरकारी अखबार द इंग्लिश मैन ने भी गवर्नर के इस फैसले पर नुक्ताचीनी की। 1882 में हंटर एजुकेशन कमीशन की तशकील के मौके पर हिंदुओं को दोबारा उर्दू जुबान को नुकसान पहुंचाने का मौका मैसर आया। इस बार यह फितना पंजाब और यूपी में उठा जहां बेशुमार अंजुमनों और सोसाइटियों ने कमीशन को उर्दू के खिलाफ लातादाद मेमोरियल पेश किए। एक मरतबा फिर सर सैद उर्दू जुबान की हिफाजत के लिए आगे बढ़े और हंटर कमीशन को ये बावर कराने में कामयाब हुए कि यह मसला लिसानी के बजाय सियासी रंग इख्तियार कर चुका है। मार्च 1898 में यूपी के मुतासिब गवर्नर एंटोनी मैकडॉनल्ड को यूपी की अदालतों और सरकारी दफातर में हिंदी और नागरी रस्म अल-खत के इजरा के मुतालिक एक अर्जदाद पेश की गई। ये सर सैद के आखिरी आयाम थे, मगर इनके नज़दीक मुसलमानों के लिए उर्दू ज़ुबान किस कदर अहमियत रखती थी इसका अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी वफात से सिर्फ 9 दिन कबल अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट में उर्दू के बारे में हिंदुओं की इस रविश पर तनकीद की। मैकडॉनल्ड मुसलमानों के बारे में सख्त मुतासिब था और इसे मुसलमानों से गद्दारी की बू आती थी। इसी सबब उसने गवर्नर जनरल को लिखा था कि मुसलमान बरतानवी सल्तनत के लिए ख़तरा हैं और इनकी सरकारी मुलाजमतों में मजबूत पोजीशन को सियासी तौर पर जहां तक मुमकिन हो ख़त्म किया जाए। लिहाजा उसने मुसलमानों को जख्म पहुंचाने की खातिर ना सिर्फ यूपी की अदालतों और सरकारी दफातर में उर्दू के अलावा नागरी रस्म-ul-खत जारी रख करने से मुतालिक 18 अप्रैल 1900 को एक हुक्म जारी किया, बल्कि ये हुक्म भी दिया कि आइंदा से दफातर में मुख्तलिफ असामियाँ पुर करते वक्त इन्हीं लोगों को मुकर्रर किया जाए सिर्फ जो फारसी और नागरी रस्म-ul-खत दोनों से वाकिफ हों। ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि खुद हुकूमत हिंद ने मैकडॉनल्ड के इस हुक्म के दूसरे हिस्से को इंतहाई सख्त करार दिया और इसमें तब्दीली कर दी। इससे मुसलमानों के बारे में मैकडॉनल्ड के फिक्र तर्ज फिक्र का अंदाज़ा होता है। यूँ एक तरफ तो उर्दू हिंदी तनाज़े के पर्दे में अंग्रेज़ मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से दूर करने की फ़िक्र में सरगर्दा थे और दूसरी तरफ हिंदू मत के आहिया की आड़ में मुसलमानों का कौमी तशख़्स खराब ख़त्म करने की फ़िक्र में थे, क्योंकि किसी भी ज़ुबान का रस्म-ul-खत बदल देने से ना सिर्फ वो ज़ुबान उसका अदब बल्कि खुद उस कौम की इनफरादियत ख़त्म होकर रह जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद ये बात तस्लीम की है कि रस्म-ul-खत की तब्दीली उस ज़बान के लिए बहुत अहमियत रखती है जिसका माजी नहायत शानदार रहा हो। रस्म-ul-खत के बदलने से अल्फाज की शक्लें बदल जाती हैं, आवाज़ें बदल जाती हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। मशहूर मौर्रिख टाइन बी ने भी यही लिखा है कि अब किसी मुल्क के अजीम कुतुबखाने जलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इससे मुफ्त में बदनामी होती है। इस कौम का रस्म-ul-खत बदल देना ही काफ़ी है। मुसलमानों का रद्द अमल। मुसलमानों ने मैकडॉनल्ड के इस हुक्मनामे को अपनी कौम पर हमला तसव्वुर करते हुए इस पर ज़बरदस्त रद्द अमल ज़ाहिर किया। 13 मई 1900 को टाउन हॉल अलीगढ़ में नवाब मोहसिनुल मुल्क ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम बजरिया एक वफ्द के एक मेमोरियल गवर्नर साहब को पेश करेंगे। अगर हम कामयाब हो गए तो फहुल मुराद, अगर नाकाम रहे तो हमारा दिल इस ख्याल से मुतमईन रहेगा कि हमने अपना हक अदा किया। ऐ मुसलमानों, आओ खुदा के करम से और गवर्नर के इंसाफ पर भरोसा करके इस कौमी काम में बला इस ख्याल के कि तुम जीतो या हारो ये आखिरी कोशिश कर लो, ताकि ये बात कहने को रह जाए, शिकस्त तो फतह नसीबों से है वाले अमीर, मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। मोहसिनुल मुल्क की ज़ेरे सदारत उर्दू डिफेंस एसोसिएशन के नाम से एक जमात कायम की गई, जिसके तहत मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ जलसे मुनक्किद हुए। इसी तरह का एक जलसा 18 अगस्त 1900 को लखनऊ में लाट साहब की नाराज़गी का ख़तरा तक मोल लेकर मुनक्किद हुआ। इजलास के आगाज पर नवाब मोहसिनुल मुल्क ने मुंदरजा ज़ेल क़रारदाद पेश की। इस मजमे की हरगिज़ ये राय नहीं है कि सर एंटोनी मैकडॉनल्ड साहब बहादुर ने रेजोल्यूशन मौरखा 18 अप्रैल 1900 दरबार नफाज नागरी उमदन किसी फरीक की तरफदारी या किसी नामुनसिफाना कार्रवाई से दानिस्ता अहले इस्लाम को ज़रर पहुंचाने की नीयत से पास किया है, बल्कि जैसा कि साहिब ममदू के बयान से जाहिर होता है कि जाहिर होगा कि उनका रेजोल्यूशन सिर्फ अहलियाने ममालिक मगरबी व शुमाली अवध के फ़ायदे पर मबनी है। गोया ये जलसा हिस ऑनर की राय से मुत्तफिक नहीं हो सकता। इस करारदाद का एक एक लफ्ज़ यूपी की फिजा पर छाए हुए खौफ और हिरास की गमाजी कर रहा है। मोहसिनुल मुल्क ने जलसे में तकरीर करते हुए कहा कि गो हमारे हाथ में कलम नहीं और हमारे कलम में जोर नहीं और इसी वजह से हम दफ्तरों में कम नज़र आते हैं, मगर हमारे हाथ में तलवार पकड़ने की कुव्वत बाकी है। मोहसिनुल मुल्क की इस तकरीर के बारे में शरीक के जलसा सर अब्दुल कादिर ने कहा कि उन्होंने जिस जोश व खरोश से तकरीर की इसकी नज़ीर मैंने पहले नहीं देखी। यूँ समझिए कि अल्फाज का एक लावा था जो उबल उबल कर पहाड़ में से निकल रहा था। आखिर में नवाब मोहसिनुल मुल्क ने ये कहते हुए कि अगर हुकूमत उर्दू ज़ुबान को मिटाने पर ही तुल गई है तो बहुत अच्छा, हम उर्दू की लाश को दरियाए गोमती में बहाकर खुद भी साथ ही मिट जाएंगे। और साथ ही वालेहाना अंदाज में ये शेर पढ़ा, चल साथ के ए हसरत दिल महरूम से निकले, आशिक का जनाजा है ज़रा धूम से निकले। इस पर तहसीन आफरीन का वो शोर उठा कि यूं महसूस होता था कि गोया छत उड़ जाएगी। लॉर्ड साहब को नवाब मोहसिनुल मुल्क का ये अंदाज इस कदर नागवार गुजरा कि उसने 26 अगस्त 1900 को अलीगढ़ कॉलेज के ट्रस्टियों का एक इजलास बुलवाया और ये धमकी दी कि नवाब साहब को उर्दू डिफेंस एसोसिएशन की सदारत या कॉलेज के सरकारी ग्रांट दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने MAO कॉलेज अलीगढ़ की सेक्रेटरीशिप से इस्तीफा दे दिया। मैकडॉनल्ड की शदीद बरहमी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने 19 अक्टूबर 1900 को इन्हें मोहसिनुल मुल्क का खिताब इस्तेमाल करने की ममानियत कर दी। हिंदू लीडरों का रवैया। अगरचा एंटोनी मैकडॉनल्ड के जानशीन सर जेम्स लाटोश के जमाने में ये मामला कतई तौर पर वक्ती तौर पर दब गया, लेकिन 20वीं सदी का आगाज उर्दू पर हिंदी की फतह से शुरू हुआ और CP बिहार और UP की अदालतों और सरकारी दफातर में हिंदी को बारियाबी हासिल हो गई। अब सावरकर, हरदयाल, संपूर्णानंद मालोया और टंडन जैसे मुतासिब हिंदू लीडरों की सरपरस्ती में ये कोशिशें शुरू हुई कि किसी सूरत हिंदी को पूरे हिंदुस्तान पर थोप दिया जाए। चुनांचे इस मकसद के लिए हिंदी सहायता सम्मेलन इलाहाबाद, हिंदी परजानी सभा बनारस और हिंदू महासभा जैसे इदारों का क्याम अमल में आया। नाम नेहाद गैर मुतासिब गांधी का उर्दू के बारे में ये रवैया था कि उसने 1917 में कहा कि बरसगीर की कौमी ज़ुबान बनने की अहल सिर्फ हिंदी है और हिंदी से मुराद वो ज़ुबान है जो उर्दू और नागरी रसूल ख़त में लिखी जाती है। कुछ अरसे बाद इसने पैंतरा बदला और उर्दू और हिंदी के लिए हिंदुस्तानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगा। चुनाचा इसी के इशारे पर 1925 में कांग्रेस ने यह करारदाद मंजूर की कि आइंदा हिंदुस्तान की कौमी जुबान सिर्फ हिंदुस्तानी होगी। 1935 में गांधी ने अपना नकाब उतार दिया और हिंदुस्तान की कौमी जुबान के लिए हिंदुस्तानी के बजाय हिंदी हिंदुस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल किया, जिससे इसके असल इरादों का इजहार होता है। 1937 में जब 8 सूबों में कांग्रेसी वजारतें कायम हुई तो हिंदुओं को उर्दू के खिलाफ अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का सुनहरी मौका हाथ आ गया। इस मौके पर कांग्रेस के सदर सुभाष चंद्र बोस ने 20 फरवरी 1938 को कहा कि हिंदुस्तान की मुश्तरका जुबान सिर्फ हिंदी हो सकती है, जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं सीखी इन्हें सीखना चाहिए क्योंकि ये हिंदुस्तानी कौम बनाने में मदद देगी। बी जे खेरे वजीर आजम बम्बई ने 10 अप्रैल 1938 को कहा, इस बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक मुश्तरका जुबान होनी चाहिए और सब ने इस बात को तस्लीम किया है कि वो मुश्तरका जुबान हिंदी होगी। उर्दू और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हिंदी उर्दू तनाजा में हुकूमत की खुली नाइंसाफी, जानबदारियत और हिंदू अक्सरियत की जहरियत के जवाब में सर सैयद नवाब मोहसिनुल मुल्क और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने उर्दू ज़ुबान के बका व तहफ़ के लिए भरपूर कोशिशें की। 1903 में उर्दू की तरवीज व तरक्की और हिफाजत के लिए अंजुमन तरक्की उर्दू का क़याम अमल में आया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपने मुख्तलिफ इजलासों में उर्दू ज़ुबान के हक़ में करारदादें मंजूर की। जनवरी 1910 में मुस्लिम लीग ने उर्दू ज़ुबान को नुकसान पहुँचाने की कोशिशों पर इजहार अफसोस किया। करारदाद के मुहरिक सर अब्दुल कादिर ने उर्दू ज़ुबान की मौजूदगी में किसी और ज़ुबान को मुश्तरका ज़ुबान का दर्जा देने की कोशिश को दरिया की मौजूदगी में पानी के लिए कुआं खोदने की कोशिश के मुतरादिफ करार दिया। दिसंबर 1910 के इजलास नागपुर में शेख जहूर अहमद ने एक करारदाद पेश की जिसमें कहा गया कि लीग उर्दू के मुकाबले में पंजाबी और हिंदी के फ़रोग के लिए एक की जाने वाली कोशिशों को गम व गुस्से की निगाह से देखती है और हुकूमत से मुतालबा करती है कि वो उर्दू दुश्मन तहरीकों की हौसला अफजाई ना करे। सैयद नबीउल्लाह ने अपनी सदारती तकरीर में उर्दू को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान करार दिया और कहा कि यह ज़ुबान कौमी ज़रूरतों को पूरा करने की पूरी सलाहियत रखती है। उन्होंने मुसलमानों से इसकी हिफाजत और तरक्की के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। 1916 के इजलास लखनऊ में मौलवी वाहिद हुसैन ने करारदाद पेश की جس میں مختلف حلقوں کی جانب سے کیے جانے والے ان اقدامات پر تشویش ظاہر کی گئی جو اردو زبان کو ہندوستان کی قومی زبان کے جائز مقام سے محروم کرنے کے سلسلے میں کیے جا رہے تھے۔ قرارداد میں ان لوگوں پر جو ہندوستانی قومیت کی تشکیل سے دلچسپی رکھتے تھے زور دیا گیا کہ وہ اردو کی حمایت کریں، کیونکہ یہی ایک ایسی زبان ہے جو ملک کی مشترکہ زبان بن سکتی ہے۔ دسمبر 1917 میں اردو زبان کے تحفظ کے سلسلے میں مسلم لیگ نے ایک اور قرارداد منظور کی۔ کانگریسی وزارتوں کی جانب سے اردو زبان کو ختم کرنے کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات کی مسلم لیگ نے پرزور مذمت کی۔ اکتوبر 1937 میں راجہ صاحب محمود آباد نے لکھنؤ اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا کہ اردو زبان بنیادی طور پر ہندوستانی زبان ہے جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات اور تہذیبی مراسم کے امتزاج کے نتیجے میں معرض وجود میں آئی۔ یہ زبان ملک کے ہر طبقے کے لوگوں کی زبان ہے، نیز یہ ایک متحد قومیت کے حصول میں بہت ممدوح ثابت ہو سکتی تھی، مگر اب اس کے بجائے ہندی کے اجرا کی کوشش اس زبان کے حیتی ڈھانچے کو بدل سکتی ہے اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی دوستانہ تعلقات کی فضا کو مقدر کر سکتی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ اردو بولنے والے تمام ہندوستانیوں سے درخواست کرتی ہے کہ وہ اپنے اپنے دائرہ عمل میں مرکزی اور صوبائی حکومتوں کے ہر شعبے میں اردو زبان کے تحفظ کے سلسلے میں ہر ممکن قدم اٹھائیں، اور جہاں بھی اردو زبان استعمال ہوتی ہے وہاں اس کی مسلسل ترویج اور ترقی کی کوششیں جاری رکھیں، اور جس جگہ اردو مروج نہ ہو وہاں اس کو بطور اختیاری مضمون کے رائج کرنے کا اہتمام کیا جائے۔ اس طرح ہندی اردو تنازع نے نہ صرف ہندوستانی سیاست بلکہ قیام پاکستان کے سلسلے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ یہاں مولانا سید سلیمان ندوی کی ایک پیشن گوئی کا تذکرہ بے جا نہ ہوگا۔ 31 دسمبر 1939 کو اردو مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کلکتہ کی صدارت کرتے ہوئے سید صاحب نے کہا کہ آج کل کی روشنی میں یہ اندھیرا ہو رہا ہے کہ ہندی کی ترقی کی کوششوں میں اوپر سے نیچے تک سرکاری عہدیدار اس کام میں لگے ہوئے ہیں اور ہندی کی ترقی کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کانگریس کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ دشمنی ہے، اور مسلمانوں کے ذہن میں یہ غلطی بٹھانی ہے کہ جب ہم آدھا اختیار پا کر یہ کر رہے ہیں تو پورا اختیار پا کر کیا کچھ نہ کریں گے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک دو حصوں میں بٹ جائے گا۔ خود مشہور کانگریسی طفیل احمد منگلوری نے یہ تسلیم کیا ہے کہ جب یو پی میں اردو کے خلاف ریزولوشن پاس ہوا تو تمام صوبہ کے مسلمانوں میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا، اور اس اردو ہندی بحث سے دونوں قوموں کے درمیان نفاق کی ایک خلیج قائم ہو گئی جو روز بروز بڑھتی گئی۔ تقسیم بنگال۔ لارڈ کرزن کے دور حکومت 1899 تا 1905 میں بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جس کی بنا پر اس کی سخت مخالفت کی گئی۔ اگرچہ بنگال کی تقسیم 1905 میں عمل میں آئی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقسیم کا سوال کرزن کے زمانے کی پیداوار نہیں تھا، بلکہ یہ مسئلہ 1853 سے چلا آ رہا تھا۔ اس سال سر چارلز گرانٹ نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی۔ 1854 میں لارڈ ڈہولزی نے بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر پر بے حد انتظامی بوجھ کی شکایت کی۔ 1866 میں اڑیسہ میں ایک زبردست قحط رونما ہوا، جس کے اسباب معلوم کرنے والی کمیٹی نے بھی اس بے حد وسیع و عریض صوبے کی حدود کا اثر نو تعین کرنے کی سفارش کی۔ 1872 میں بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر سر جان کیمبل نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ تنہا ایک شخص صوبہ بنگال کے انتظامات کو احسن طریقے سے سر انجام نہیں دے سکتا۔ تقسیم کی وجوہات۔ 1903 میں بنگال کی آبادی 7,80,00,000 اور رقبہ 1,79,000 مربع میل تھا۔ اس وسیع عریض صوبے کا انتظام صرف ایک لیفٹیننٹ گورنر چلاتا تھا، اس سے ظاہر ہے اس کے انتظامات کا احسن طریق پر چلنا ممکن نہیں تھا۔ اس کی مصروفیتوں کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی 5 سالہ مدت ملازمت میں ڈھاکہ اور چٹاگانگ جیسے اہم علاقوں کا دورہ صرف ایک ہی مرتبہ کر سکتا تھا، اور مشرقی بنگال کے دیگر علاقے اس کی توجہ سے یکسر محروم رہتے تھے۔ ان مسائل کا حل کی خاطر بنگال کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہاں پر پارٹ 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 4 سماعت فرمائیے۔